والصالحين من عبادكم وإمائكم، اور صالحین صلاحیت رکھنے والے تمہارے لوڑی غلاموں میں سے. اب یہاں صالحین کا ایک معنی تو نیک کیا گیا، ایمان والے کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی صلاحیت رکھنے والے، یعنی وہ جو ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں. آزاد کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن غلام کے معاملے میں یہ شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلامی ایسی بہت سی صلاحیتوں کو انسان سے چھین لیتی، اور خصوصاً نسل در نسل غلامی، کیونکہ عربوں کے ہاں غلام جو تھے وہ نسل در نسل غلام بھی تھے. تو جیسے غلامی، کہتے نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو افراد کا ضمیر اور صلاحیتیں بھی ختم ہو کر رہ جاتی. اس لیے ان کے نکاح کے ساتھ صلاحیت کی شرط بھی رکھی گئی. عباد عبد کی جمع ہے اور اما امت ان کی جمع ہے. والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اخلاقی اور جسمانی اعتبار سے صلاحیت رکھنے والے ہوں ان کے نکاح بھی کرو، جو حقوق و فرائض کو سمجھتے ہوں، ادا کر سکتے ہوں. ان کا نکاح کون کرے؟ کیونکہ ان کے لیے ولس انکہو ہے، ان کے مالک کرے. ایاما چونکہ ایم عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عورت کے لیے بھی کیا ہے کہ اولیاء نکاح کر کے دیں. اور اسی طرح غلاموں میں صرف لونڈی نہیں، مرد غلام کا بھی نکاح اس کا آقا کرے گا، وہ خود نہیں کر سکتا اپنا نکاح، اس لیے انکہو کا صیغہ استعمال ہوا. ان یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ فقراء ہوں گے یعنی محتاج ہوں گے، کیونکہ عموماً شادی کے رستے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ غربت، تندرستی، فقیری. تو فرمایا کہ اس فقیری سے مت ڈرو. اگر یہ فقراء بھی ہوں گے تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یعنی اس بات کے بہت چانسز ہیں کہ نکاح کے بعد اللہ ان کی تندرستی کو فراخی میں بدل دے. حدیث میں آتا ہے تین شخص ایسے ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے. نمبر ایک، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے. نمبر دو، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے. اور نمبر تین، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. ان کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو محتاج بھی شادی کرے گا شادی کے بعد وہ فوراً مالدار ہو جائے گا، کیونکہ آیت کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں اس مفہوم کے لینے کی گنجائش نظر آتی. مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ انسان عموماً ظاہری نظر سے چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. اب اتنے پیسے ہو گئے ہیں تو اتنے میں تو شادی ہو سکے گی، ولیمہ کے لیے اتنے چاہیے، فلاں کام کے لیے اتنے چاہیے، اتنے میں گھر ہوگا، اتنے میں فلاں فلاں فلاں. اور پھر بعض اوقات بیوی کی ضروریات تک نہیں رہتے، پھر اس سے آگے چلے جاتے ہیں. اچھا اگر ایک بچہ ہوا تو اس کے دودھ کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، اور اس کے ڈائپرس کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، اور اس کے اسکول کے لیے کتنے چاہیے. بہت دور تک چلے جاتے ہیں صرف ظاہری اسباب کو سامنے رکھ کر. مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو وہاں جب میری تیسری بیٹی وہیں پر پیدا ہوئی تو اس دوران میں اس طرح کے رسالے اور چیزیں دیکھتی رہتی تھی جو بچوں سے متعلق ہوتے تھے. تو اس میں ایک اشتہار تھا کہ ایک نئے بچے کی آمد پر آپ کو اتنے پیسے چاہیے، اور اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی تھی، کاٹ اتنے کی آئے گی، ڈائپر جتنے کے ہوں گے، فیڈر جتنے کے ہوں گے، فلاں 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 چیز. تو میں سوچتی تھی کہ ان میں سے کون سے اخراجات ضروری ہیں اور کون سے غیر ضروری ہیں. کاٹ نہیں بھی ہوگی، کام چل جائے گا. اسی طرح اللہ نے ماں کو خود دودھ پلانے کے لیے کہا ہے، فیڈرز اور دودھ کے ڈبے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے بھی خرچہ کٹ ڈاؤن ہو سکتا. تو بعض اوقات کچھ اخراجات تو حقیقی ہوتے ہیں، لیکن کچھ اخراجات تعیشات میں بھی آتے ہیں، غیر ضروری بھی ہوتے ہیں، ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. یعنی اگر ایک بچے کے لیے کاٹ نہیں بھی تو کوئی بات نہیں. اگر تم اس لیے شادی نہیں کر رہے کہ بچے کے کاٹ کے پیسے نہیں ہوں گے یا کاٹ پلس فلاں فلاں چیز کے پیسے نہیں ہوں گے، تو میں شادی نہیں کر سکتا تو یہ بات درست نہیں. ظاہری اسباب کی وجہ سے یا موہوم خدشات کی وجہ سے نکاح کو ڈیلے نہ کرو. میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں کہ جس سے جب بھی شادی کی بات کی جاتی تو وہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ تو میرے لیے بھی پوری نہیں ہوتی, میں کسی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. میں نے اسے کہا کہ مجھے صرف اتنی ڈیٹیل بتاؤ کہ تمہاری تنخواہ میں تم کس کس چیز پہ خرچ کرتے. اچھا وہ ڈیٹیل کیا تھی؟ یہ خامساوا میں نے رکھا ہوا ہے, یہ دھوبی کو جاتے ہیں, یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا. اب اگر بیوی آئے گی تو میں مزید اس کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا؟ اب بعض مرد حضرات اتنا سوچتے ہیں نا, وہ مینیج ہی نہیں کر پاتے, وہ دوسری سوچ سوچتے ہی نہیں. بنے کہ لسٹ بناؤ انسان, ایسے جتنے بھی کنفیوژن اس کے ہوتے ہیں نا, تو وومن جب لسٹ بنائے اور پھر خود ان پہ ٹک کراس کرے تو پتا چل سکتا ہے ان کا, اس کو بھی کراس کر دو, اس کو بھی کر دو, اس کو بھی کر دو. تم یہ بتاؤ تمہاری خوراک پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ اتنا آتا ہے. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کو پورا ہو سکتا ہے. ابھی دو کی سوچو, اس کے بعد آگے کی سوچنا. اب اس نے شادی کر لی اور کچھ ہی عرصے کے بعد باہر پوسٹنگ آ گئی اور وہاں دونوں بچے وہیں پیدا ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کونوں فکرا, اگر وقتی طور پہ ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ تم خرچہ پورا نہیں کر سکتے, تم نے غیبی اسباب تو نہیں دیکھے. بعض وقت ہوتا ہے لیکن ہمارے خیال میں وہ تھوڑا ہوتا ہے. ایسی صورت میں ان یکونوا فقراء, اگر وہ محتاج بھی ہوں گے, یغنہم اللہ من فضلہ, توکل کرو اللہ پہ, بھروسہ کرو, موہوم خدشات کی وجہ سے نکاح کو مت ڈالو. اللہ اپنے فضل سے آنے والوں کے رزق کا بھی بندوبست کرے گا. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ نکاح سے پہلے انسان ایک آزادی کی زندگی بسر کرتا ہے, جہاں جی چاہا خرچ کر ڈالا, کچھ اپنے پہ کر ڈالا, کچھ دوستوں پہ کر دیا. اب جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی آڑے آتی, قدرتی طور پر وہاں پر بچت ہونے لگتی. پھر یہ کہ شادی سے پہلے انسان کے اندر جو احساس ذمہ داری نہیں ہوتا, وہ شادی کے بعد ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ نہیں یار, میری بیوی ہے, بچے ہیں, مجھے اور کام کرنا ہے, محنت سے کام کرنا ہے, یعنی جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم کام بھی کرنا ہے, ڈبل کام کرنا ہے. اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں معاشرے کے اندر. پھر اسی طرح بعض اوقات بیوی کسب معاش میں مددگار بن جاتی, پھر اسی طرح بچت کا ذریعہ بنتی. بعض اوقات بیوی کے جو پیرنٹس ہیں, اگرچہ اسلام میں قانونی طور پر ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی, لیکن اپنی بچی کی خاطر وہ بہت سی چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں. بعض اوقات وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں, کبھی مرد کے لیے آمدنی کے ایسے ایسے ذرائع کھل جاتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. اور یہ ساری چیزیں سیکس کی صورت میں موجود ہیں. یعنی یہ معاشرتی زندگی جیسے نا, جس میں ہر شخص کے پاس بہت سے قصے کہانیاں ہوں گی اس قسم کی. چونکہ مردوں کی عام طور پر شادی سے محروم رہنے کی وجہ غربت ہوتی ہے, اور وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا, تو فرمایا سے دیکھو اس معاملے میں اس چیز کو بہت بڑا ایشو نہیں بناؤ. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب تک کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ دونوں پریشان رہتے ہیں, یہ کیا کرے گا, یہ بیوی کو مصیبت میں ڈالے گا. ماں پریشان رہتی ہے کہ یہ لڑکی تو بہت ہی کنندری ہے اور یہ تو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی, یہ تو سوتی ہی رہتی ہے تو اٹھ ہی نہیں پاتی. اور اکثر دیکھا گیا ہوگا کہ شادی کے بعد لڑکیاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں, کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے تو ایسا الارم لگایا ہو کہ جب میرا بچہ روئے تو وہ بھی ساتھ ہی بج اٹھے اور اس کی وجہ سے میں اٹھ سکوں. بچے بجاتے خود ایک بہت بڑا الارم ہوتے ہیں. تو یہ کون فقرا, اگر شادی سے پہلے ایک فقیری کسی کیفیت ہے, سہمے سکڑے ہوئے ہیں, کوئی کانفیڈنس نہیں, کوئی چہرے پر رونق نہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد لوگوں کے اندر ایک ڈراسٹک چینج آتا ہے, ان کی پرسنالٹی بدل کے رہ جاتی ہے. بعض لڑکیاں تو میں نے دیکھا اتنی خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں بعد میں, یعنی اگر ان کی موافقت ہو جائے اور بعد میں اچھے حالات میں ایسا آئے تو ماں باپ کے گھر میں ان کے چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہوتی, اور بعد میں وہ بہت ایک ذمہ دار اور بہت باعتماد اور جسے کہتے ہیں کہ معاشرے کا ایک واقعی پروڈکٹیو اور ایک کارآمد شخص بن جاتے ہیں. پھر فرمایا واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے, علم والا ہے, وہ جانتا ہے کہ شادی کے بعد ایک اکیلا اور دو گیارہ مل کے جب کام کریں گے تو بہت سی برکت ہو جائے گی. لیکن بعض حالات غربت اور فقر سے بہت جنون ہوتے ہیں. اس میں مثلا ایک طرف فقر بھی ہے, دوسری طرف بیماری بھی ہے. تیسری طرف کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ حالات بدلیں. ایسی صورت میں پھر جب انسان واقعی جنونلی دیکھتا ہو, یعنی اس میں دو کیسز ہیں نا, ایک تو ظاہری خطرات خدشات ہیں اور ایک حقیقی مجبوری بھی ہوتی ہے, بہت ہی مفلسی ہوتی ہے. اس صورت میں پھر انسان کیا کرے؟ وَلْيَسْتَعْفِفْ, پاک دامنی اختیار کرے. یا جب تک رشتہ نہیں ہوتا تو کیا کرے انسان؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے. اور پاک دامنی کے لیے کیا کرے؟ یہ آیت ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ شادی نہ ہو رہی ہو تو پھر کیا کیا جائے. ان فطری جذبات کی تسکین کے لیے کون سا حرام طریقوں میں سے کم حرام ہے یا کم گناہ والا ہے کہ اس کو اختیار کر لیا جائے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کہا وَلْيَسْتَعْفِفْ, غلط طریقوں کی طرف نہ جائیں, اس کے برعکس پاک دامنی اختیار کریں. یعنی جب تک شادی کی استطاعت نہ ہو جائے, حالات موافق نہ ہو جائیں, کام ختم نہ ہو جائیں, کیونکہ کئی قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, اس میں کوئی طالب علم ہے, اس کو پڑھنے کا شوق ہے, ہائیسٹ ڈگری میں اس کو بہت وقت لگ رہا ہے, بہت ٹائم کنزیومنگ ہے, بہت مصروفیت کا کام ہے. ایسے میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ ابھی شادی نہ کرنا زیادہ بہتر ہے, یا حقیقی غربت ہے, یا کوئی بھی ایسے اسباب کہ جو انسان کے لیے شادی کے راستے میں رکاوٹ ہو, تو وہ کیا کریں لوگ؟ پاک دامنی اختیار کریں. اور پاک دامنی کے لیے کیا کریں؟ روزے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جوانوں کی جماعت, تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے, اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے, یعنی نفلی روزے. روزے اس کی خواہش کو قابو میں رکھیں گے. تو یہ ہے وَلْيَسْتَعْفِفْ کا معنی, حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ, یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مواقع پیدا کر دے. یعنی کچھ بعید نہیں کہ تمہاری یہ عبادت اللہ قبول کر لے, کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے نا, صرف وہ ضبط نفس کا ذریعہ نہیں, ایک عبادت بھی ہے. ہو سکتا ہے تمہاری اس عبادت کا صلہ تمہیں دنیا میں ہی ملے اور اللہ تمہاری شادی کے لیے راستے آسان کر دے. اور خاص طور پر روزہ رکھ کے جو افطار کے وقت دعا کی جاتی وہ قبول ہوتی. اب دو آپشن ہیں نا, جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے پاس دو آپشن ہیں. ایک کیا کرے؟ آوارگی اختیار کرے, یا آوارگی کا کوئی طریقہ اختیار کرے. اور دوسرا کیا؟ پاک دامنی اختیار کرے. اور پاک دامنی کے طریقے میں روزے وغیرہ رکھے, اللہ سے دعا کرے, اللہ سے مدد مانگے. تو یہ جو پاک دامنی کا طریقہ اختیار کرو گے, اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت و برکت کرے گا. کیونکہ بعض والدین کو دیکھا گیا نا کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے, وہ بچی کے لیے ایسا رشتہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکا بے شک زیادہ مالدار نہ ہو لیکن شریف ہو. وہ خود اس کو کاروبار لگا کے دینے کو تیار ہے یا اس کی مدد کرنے کو تیار ہے, لیکن ان کی پرائرٹی کیا ہے؟ کہ شریف لڑکا ہو. تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو روزے دار ہو, نیک شریف ہو, پاک دامن ہو, اس کی پاک دامنی کسی کی نگاہوں میں ایسی جچ جائے کہ اس کے لیے رستے کھل جائیں. ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, ایسا شخص اللہ کے فضل کا پھر انتظار کرے. ان دو آیتوں میں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ معاشرے کے اندر حرام سے بچنے کے لیے, زنا سے بچنے کے لیے, ایک طرف تو نکاح کرو آزاد کا بھی, عیامہ کا بھی, اور دوسری طرف صرف عیامہ کا نہیں بلکہ عباد اور اما کا بھی, یعنی غلاموں کا بھی, لونڈیوں کا بھی, معاشرے میں کوئی بھی کسی وجہ سے اس حق سے محروم نہ ہو. اگر کم مال ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مزید وسعت پیدا کر دے, اور اگر بالکل ہی نہیں تو بھی پاک دامنی اختیار کرو, حتیٰ کہ اللہ اپنا فضل کر دے. لیکن حرام کی تو کوئی گنجائش نہیں. کوئی اجازت نہیں. بعض اوقات شادی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر رشتے ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی قد کو مسئلہ بنا لیتے ہیں, کبھی رنگ کو, کبھی ذات کو, کبھی کسی چیز کو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کا رشتہ قبول کر لو, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد ہوگا. لکھتے ہیں کہ تھرسڈے ریویو میں ایک آرٹیکل آیا تھا ان خواتین کے بارے میں جن کی شادی نہیں ہوئی. ان میں سے کچھ نے کہا, ہمیں اب شادی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہم خود کما رہے ہیں, اکیلے رہتے ہیں. کچھ نے کہا کہ ہماری شادی شدہ دوستیں اپنے شوہروں کے سامنے ہم سے سیکنڈ فیل کرتی ہیں اور اس لیے بعض گیدرنگز میں نہیں بلایا جاتا. پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ عورتیں سنگل رہنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. اگر عورتیں مالی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو بھی جائیں مگر کیا وہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں؟ یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ایک لڑکی جس کی عمر 26 سال ہو چکی ہے وہ اپنے لیے آنے والے ہر رشتے کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ فلاں کا قد چھوٹا ہے, اس کے بال کم ہے, اس کی داڑھی ہے وغیرہ وغیرہ, اور وہ دلیل یہ دے کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ پسند نہ آئے تو منع کر دو. پلیز اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کیونکہ آج کل کی ہر لڑکی کا یہی مسئلہ ہے, جب تک ان کی مرضی کا چاکلیٹ ہیرو نہ مل جائے وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ مل جائے تو پھر کیا سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ پھر کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَأَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو, اور ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو.